البرقع پچیس، رجب المرجب چوسو کی ہجری مطابق 10 ستمبر سن 2004 عیسوی، بیسواں پارہ سورہ قاف شریف، آیت نمبر 22. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك.
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك.
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك
وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.
وقال قرينه هذا
ألقيا في جهنم كل كفار عنيم مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله آخر ألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه رب ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تخ تصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن بالقرآن من يخاف وعيد آمنت بالله صدق الله العظيم الله کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا اس میں گزشتہ درس میں اہل مکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب قیامت کے حوالے سے یاد دلایا تھا اور ان کے تین بنیادی اعتراض اور سوال جو تھے اس کا ذکر کل اس مرتبہ بتا دیا تھا قرآن پاک کے تعلق سے کہ قرآن وہ اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے حضور کو کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی رسالت یہ درست نہیں ہے یہ معاذ اللہ رب العالمین حضور کی نبوت اور رسالت کے منکر تھے وہ اور تیسرا بنیادی وہ سوال ان کا یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے جو کچھ ہے بس یہی تک ہے اس تعلق سے پوری گفتگو ہوتی آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی انبیاء کو بھیجا لیکن جب ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ اتنا سخت عذاب اتارا قوم نوح قوم رس قوم ثمود فرعون عاد وغیرہ کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور قیامت جب آئے گی سور پھونک دیا جائے گا تو دراصل وہی وہ دن ہوگا کہ جس دن کے بارے میں تمہاری طرف سے کہا جا رہا ہے تم اس کو مان نہیں رہے ہو اور پھر وجاءت کل نفس معها سائق و شہید اور ہر جان یوں حاضر ہوئی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ سائق اور شہید یہ دو فرشتے ہیں ایک داہنی طرف اس کے موڑے پر داہنے موڑے پر اور ایک بائیں طرف بائیں موڑے پر ان دونوں میں سے ہر ایک کا کام مقرر ہے داہنے طرف والا نیکیاں لکھتا ہے بائیں طرف والا اس کی بندے کی برائیاں لکھتا ہے سائق اور شہید کا ایک اور معنی بھی بیان کیا گیا کہ سائق تو وہ فرشتہ جو اس کی برائیاں یا نیکیاں لکھتے ہیں اور شہید کا مطلب یہ شہید معنی گواہ ہوتا ہے شہید کا مطلب یہ کہ خود ہماری ذات یعنی بندہ خود اپنے گناہوں کی گواہی دے گا کہ میں نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے دوسرے گواہ کی ضرورت ہی نہیں جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہوا ہے کہ جب بندے کو پیش کیا جائے گا اللہ کے حضور تو جھوٹ بولے گا وہاں وہ کہ نہیں میں نے یہ کچھ نہیں کیا میں نے یہ بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں کیا رب کریم اس کے منہ پر مہر لگا دے گا بند ہو جائے گا وہ اور پھر اس کے جسم کی ہر حصے اس کے خلاف گواہی دینا شروع کریں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ آیت کریمہ ہے قرآن پاک کی کہ ہم آج یعنی قیامت کے دن تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اب تمہارے ہاتھ اور پیر ان تمام عملوں کے بارے میں بتائیں گے جو تم دنیا میں کر کے آئے. یہ تو شہید بندے کا وجود خود ہاتھ پیر ہر ایک دوسرے کے مخالفت پہ گواہی ہے. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بے شک تو اس سے غفلت میں تھا تو آپ نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج نگاہ تیز ہے. یہ قیامت کے دن کفار و مشرکین سے یہ کہا جائے گا کہ دیکھو یہی وہ دن ہے جس کا تم انکار کرتے تھے اور تم یہ کہتے تھے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا, آدمی مر گیا سڑ گیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, اس کے بعد جو کچھ ہے اسی دنیاوی زندگی تک ہے. فبصرک اليوم حدید, آج اس کی تیری نگاہ بڑی تیز ہو گئی. اب دیکھ حد نگاہ تک حشر کا میدان ہے, حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک ساری خلقت وہاں اکٹھا ہوگی. اللہ اکبر, فرشتوں کا, عذاب کے فرشتوں کا, رحمت کے فرشتوں کا ازدحام, جنت دوزخ نگاہوں کے سامنے, عمل تولا جانے والا ترازو سامنے نگاہوں کے, اس میں اسے پوچھ تاچھ, سخت خوفناک ہولناک گرمی قیامت. تو تم اسی دن کے بارے میں دنیا میں انکار کرتے تھے نا. کشف نان کا غطاء, آپ کے غطاء ان کہتے ہیں پردے کو, ڈھکن کو. تو وہاں تو تم اس کو نہیں مانتا تھا جب اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں نے تمہیں بتایا کہ نہیں مرنے کے بعد ایک زندگی اور بھی اٹھائے جاؤ گے, سوالات ہوں گے, جوابات ہوں گے. اس وقت تم اس کو یقین نہیں کیے, اب آج اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لو, سب کچھ نگاہوں کے سامنے ہے. آج تو انکار کی گنجائش تم کو نہیں ہے نا. فبصر کر جاؤ, حدید معنی ہوتا ہے کسی چیز کا تیز ہو جانا, بڑی تیز نگاہ سے دیکھ دیکھ کہاں تک تیری نگاہ جاتی ہے. اب اس کے بعد کی ایک منزل بیان فرما رہا ہے قرآن, اس کو زیادہ فرمائیے. وقال حریر عدید, اور اس کا اہم رشتہ بولا یہ ہے جو میرے پاس حاضر ہے. کیا چیز نام ہے یہاں؟ حدیث پاک ہے, امام قرطبی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ جب پیدا ہوتا ہے, کوئی بھی شخص جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالی پیدائش سے, ہاں دیکھیں یہ حدیث پاک ہے, فی حدیث جابر بن عبداللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان ابن آدم لفی غفلۃ عما خلق اللہ عز وجل ان اللہ لا الہ غیرہ اذا اراد خلقه قال للملک اکتب رزقه واثره واجله واكتبه الشقی ثم يرتفع ذلك الملک ويبعث الله ملکا آخر فيحفظه حتى يدرك ثم يبعث الله ملکین اکتبان حسنات وسجیات فاذا جاءه الموت ارتفع ذلك الملکان ثم جاء الملک الموت علیہ السلام فیقبض روحه فاذا ادخل حفرته رد الروح في جسده ثم يرتفع ملك الموت ثم جاء ملك القبر فامتحناه ثم يرتفعان فاذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات ملك السيئات فانشد كتابا معقودا في عنقه ثم حضرا معه واحد سائق والآخر شهید. پوری ترجمہ حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آقا فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی اپنی خلقت اور پیدائش سے غفلے ہیں, اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی پیدائش سے پہلے اس کے ساتھ کیا کیا معاملات طے کیے. ان اللہ لا الہ غیرہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, جا جب اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو فرشتے سے کہتا ہے اس کی روزی، اس کی زندگی کے اور دیگر حالات، اس کی موت، اس کا نیک ہونا، اس کا بدبخت ہونا، کل لکھ ڈال. تو فرشتہ پیدائش سے پہلے لکھ لیتا ہے. دوسری حدیث اس سلسلے میں آئی ہوئی ہے کہ نطفہ جب فرار پاتا ہے تو 40th دن اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور یہ ساری کیفیات لکھتا ہے. ابھی 40 دن کا نطفہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. تو اس کے بعد وہ فرشتہ چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے بعد دوسرا فرشتہ بھیجتا ہے. تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ پھر وہ بھی چلا جاتا ہے. جو کچھ پاتا ہے اس کو محفوظ کر لیتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ دو فرشتے بھیجتا ہے کہ یکتبانی حسنات ہی و سجاتی ہی، وہی فرشتے کہ اس کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں. دائنی طرف والا نیکی لکھتا ہے، بائیں طرف والا برائی. اب یہ اس وقت سے لے کر کے اس وقت تک ہے جب تک کہ اس کی موت نہیں آ جاتی. فَإِذَا جَاءَ الْمَوْتُ، جب موت آئی تو یہ دونوں چلے گئے. ارتفاع ذلک المکان، اس کے بعد موت کا فرشتہ آیا، اس نے اس کی روح قبض کی، بندہ قبر میں ڈالا گیا، اس کی روح واپس کی گئی اس کے بدن میں. اس کے بعد اب ملک الموت چلے جاتے ہیں، پھر دو فرشتے آتے ہیں حضرت منکر و نکیر اور اس سے اس کی قبر میں سوالات کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ دونوں چلے جاتے ہیں، پھر اس کی قبر میں وہی نیکی اور برائی کے دو فرشتے آتے ہیں، وہ قیامت تک. اب اس کی صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ اگر عذاب کا فرشتہ ہے، اگر بندہ مجرم ہے، کافر ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے. بعض حضرات نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے بیان فرمایا کہ مسلمان بھی مجرم ہے، تو پھر وہ عذاب کا فرشتہ اس کو عذاب دیتا رہتا ہے. اگر بندہ نیک ہے تو پھر رحمت کا فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا یہاں تک کہ نیک عمل والے بندے کے تعلق سے، اللہ اکبر، کہ جب اس کا حساب کتاب ہو جائے گا، چونکہ نیک تھا، دنیا میں اچھے کام کیے تھے، اللہ کے حکم کی پیروی کی تھی، تو پھر چاروں طرف سے عذاب. جو چھوٹے چھوٹے آدمی گناہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں نا، انجانے میں بھی، جان کر بھی، وہ عذاب، وہ گناہ کی بنیاد پر عذاب چاروں طرف سے اس کے اوپر حملہ کرنے والے ہوتے ہیں. تو وہ رحمت کا فرشتہ ان کو دور کرتا ہے، پھر اس کی قبر کو بالکل اطمینان کی جگہ بنا کر کے کہتا ہے، تھوڑی دیر تو ٹھہر جا، میں ابھی آتا ہوں. تو وہ جاتا ہے جنت سے، اس کے لیے جنتی بچھونا، بسترا، جنتی سامان دے کر کے اس کی قبر میں آتا ہے. یہ حیرت میں تو ہے کون، ابھی پوچھ نہیں رہا. آخر میں پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، اتنی میرے ساتھ محبت کر رہا ہے. تو کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں، میں دنیا میں کیے ہوئے تیرے نیک عمل کی شکل ہوں، اور اب میں تیرا دوست ہوں قیامت تک کے لیے تیرے. پھر وہ قیامت تک کے لیے اس کی قبر میں اس کے لیے محبت، خلوص، اخلاص کا سامان فراہم کرتا ہے، دوستی کے ساتھ رہتا ہے، ہر مصیبت اور پریشانی اور عذاب سے اس کو بچاتا ہے، برخلاف عذاب کے. تو وہی حضور نے فرمایا، فَإِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ اِنْحَطَّ عَلَيْهِ مَلَكُ الْحَسَنَاتِ وَمَلَكُ السَّيِّئَاتِ فَأَنْشَطَ، تو پھر جب قیامت قریب ہوگی تو پھر وہ دونوں اچھائی اور برائی کے فرشتے اتریں گے. فَأَنْشَطَ كِتَابًا مَعْقُودًا فِي عُنُقِهِ، ایک کتاب ہر شخص کی گردن میں لٹکی ہوئی ہوئی نامہ اعمال، اس کو کھولیں گے، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ وہی سائق اور شہید دو فرشتے، وہ اب کچا چٹھا قیامت دن کا بیان ہے. یعنی اللہ کے رسول، تو اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں اس کا ہمنشین فرشتہ جھگڑا کرے گا، قرینہ ھذا ما لدی عتید، یہ دیکھ یہ میں کھول رہا ہوں اس کو دیکھ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. یہ فرشتہ جو ہمارے ساتھ 24 گھنٹہ رہتا ہے، صرف دو وقت وہ دور ہوتا ہے، ایک بیت روم میں جاتے وقت، یہ بیوی سے قربت کرتے وقت دور ہو جاتا ہے فرشتہ، اسی لیے اسے مولا منع کیا گیا ہے. اب بندے کی کیفیت برائے فرمائیے جو احادیث میں ذکر کی گئی ہیں، جب اس کا نام اعمال کھول جائے گا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے گی کل پھیلا ہوگا، اسی ایک ایک چیز چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی چیز سب درج ہے اس کے اندر. تو وہ بندہ وہاں بھی جھوٹ بولنے سے اعراض نہیں کرے گا، میں نے کیا ہی نہیں یہ سب، اس نے ایسے ہی لکھ دیا. اس بندہ کہے گا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے بت کی پرستش نہیں کی، میں نے گناہ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے ایسے ہی لکھ دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مرید الذی جعل مع اللہ الہ آخر فالقیاہ فی عذاب شدید. یہ رب جو عنایت بیان کیا گیا ہے اس تعلق سے قرآن پاک کا انداز جو بول رہا ہے وہ یہ ہے، ترجمہ میں پڑھوں، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر بڑے ناشکرے ہر دھرم کو جو بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرایا، تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈالو. اس آیت کریمہ کے حوالے سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ یہ خاص مشرکین و کفار کے لیے حکم ہے. ہاں مسلمان اگر مجرم ہے، گنہگار ہے، تو اس کے تعلق سے بڑے بڑی بشارتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خود قرآن نے دی ہیں کہ بندہ اگر توبہ کر لے. میں لاسٹ ایک حدیث سنائی تھی، اس سے پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ جب کوئی بندہ برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، برائی کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، تو رحمت کا فرشتہ جو داہنی طرف ہے وہ اس سے کہتا رہتا ابھی نہ لکھ، ابھی مت لکھو اس کو، حتیٰ کہ وہ برائی کر لیتا ہے بندہ، پھر بھی رحمت کا فرشتہ اس سے کہتا ابھی نہ لکھو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے. بندہ توبہ کر لیتا ہے تو کیا نہیں توبہ کر لیا اس کو. اسی لیے یہ بندے مومن کی خصوصیات ہونی چاہیے کہ گناہ آدمی کی سرشت ایسی ہو، گناہ کرتا ہے، لیکن گناہ کر کے گناہ پر اکڑ جانا اور اللہ کی بارگاہ کا باغی اور مجرم بن جانا یہ خطرناک چیز ہے. گناہ ہوگا، نماز قضا ہوگی ملیہ بندے کی، نماز قضا ہونے کے بعد پھر بھی وہ اکڑا ہوا ایسا ہوا نہیں، کوئی ضروری نہیں پڑھنا ہونا. میں ایک کیسٹ سن رہا تھا، اس میں ایک عورت ہے مبلغ یا کی مبلغ ہے، وہ غیر مقلدین وہابیہ کی مبلغ، وہ پڑھی ہوئی ہے یہاں کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی ہے، عربی سے اس نے ایم اے کیا ہے، ڈاکٹریٹ کیا ہے، تو سمجھتی ہے کہ بہت بڑی علامہ ہے وہ، اور دین کا علم صرف مولوی ہی بتا سکتا ہے، یقین کیجیے اس کو. آدمی ڈاکٹریٹ کر لے لیکن دین کا علم اس کے پاس نہیں آ سکتا ہے. ہمارے یہاں درسگاہوں مدرسوں میں مذہب کی نوعیت سمجھائی، مذہب دلایا جاتا ہے، تو اس نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے اس کیسٹ میں کہ جو نمازیں قضا ہو جائیں اس کی ادا ضروری نہیں ہے. سمجھا بھی نہیں نہیں ہے، اور تبدیل کر سکتی ہے بالکل اپنے عورتوں میں، مردوں کے سامنے نہیں آ سکتی. تو اس نے مسئلہ بیان کیا جو نمازیں قضا ہو گئی اس کی ادا کی ضرورت نہیں، اللہ سے معافی مانگو خالی بس. یہ دیکھ یہ قیامت کی علامت، نمازیں جو قضا ہوئی ان کے تعلق سے احکام یہی ہیں کہ جلد از جلد اس کو ادا کر دو، اس لیے کہ موت کا کوئی حساب کتاب نہیں کب آ جائے گا. اور ایک ایک سجدے کے تعلق سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، ہے نا. اب بندے کی نماز قضا ہو گئی صاحب، اب وہ اکڑا ہوا ہے کہ صاحب نہیں، کوئی ضرور نہیں پڑھنا. اور ایسے گمراہ قسم کے لوگوں کا بیان سن کر کے لوگ اور بھی گمراہ ہو رہے ہیں. وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہر جہاں بھی جاؤ جیسے جاؤ نماز پڑھ لو یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی تو مسئلہ ہے یار، اگر یہی بات رہی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اتنی سختی نہ برتی ہوتی. کہیں بھی پڑھ لو، کچھ بھی کر لو، جس کی مسجد چاہو بیٹھ لو، ایمان برباد ہو جاتا ہے. بزرگوں کی کہانیاں، ان کے واقعات پڑھنے چاہیے، سننے چاہیے، علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے. سچے علماء ہیں، حق بیان کرنے والے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے. بہرحال اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس عورت کی یہ کیسٹ کوئی آدمی سن لے، ایک نوجوان یا ایسا بے نمازی جس نے اب تک نمازیں نہیں پڑھی، بہت سارے لوگ ایسے مسلمان ہوتے ہیں، تو اس کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. اس نے ایک نسخہ دے دیا ہے کہ صاحب قضا نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. بندے کی نماز قضا ہوئی، اول تو قضا نہیں ہونی چاہیے، دوسرے اگر قضا ہوئی تو پھر اس کو وقت پر ادا کر لینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ موت کب آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو اب اس وہ غلطی رحمت کا فرشتہ کہتا نہ لکھنا، تو بندے توبہ کر لی، ادا کر لیا ہے نا، اب نہ لکھنا. اللہ اکبر. تو ایسے کافر و مشرک کو جو نیکیوں سے روکنے والے، بھلائی سے روکنے والے، بنا کہتے ہیں بہت زیادہ روکنے، مبالغہ ہے. معتد کہتے ہیں حد سے زیادہ بڑھ جانے والا. مریب کہتے ہیں شک کرنے والا. یہ تین صفتیں بیان کی گئیں کفار و مشرکین کی خاص طور سے. عنید ہر تھر ہوتا ہے نہیں، ابھی آیتیں آ رہی ہیں آج کل کے روکی کھڑے کر دیں گی، بھی آیتیں نیچے آ رہی ہیں. مسلمانوں میں ایسے ایسے گمراہ نظریات کے لوگ ہیں جس کا کوئی حد نہیں. گناہ کیا، برائی کی، مومن کی خاصیت ہے کہ مومن اگر کبھی غلطی کرتا ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، روتا ہے، بگڑاتا ہے. یہ مومن کے ایمان کی خصوصیت ہے، صفت ہے. اور یاد رکھیں کہ جب بھی اگر کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے، چاہے مجمع میں چاہے تنہائی میں، فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، اللہ ہی اس کو معاف فرمانے والا ہے، اور اللہ ہی تبارک و تعالی توبہ کو قبول فرماتا ہے. وَإِنَّ لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ، اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں. اڑ نہ جائیے گا. انیت کہتے ہیں ہٹ در، کر لیا کر لیا، کیا ہوا، بس چوری کر کے آئے، چوری کر لیا، کیا ہوا، غلطی کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ. منع للخیر، برائیوں سے روکنے والا، جیسے ہی میں نے بھی واقعہ سنا ہے نا اس عورت کیسٹ کا، بتاؤ اب قضا نماز کے بارے میں جو اس نے مسئلہ بتایا ہے، تو اس کا مسئلہ منع الخیر ہوا کہ نہیں ہوا، کہ برا آدمیوں نیکی کے راستے سے، نیکی سے روکنے والا قضا نماز کا حکم اتنا خوفناک ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میں دو واقعے سنا دوں احادیث کی روشنی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ یعنی جہاد سے، جنگ سے تشریف لاتے، تو تکان تھی، رات کا وقت تھا، ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھیں امت کو اللہ تعالیٰ نے کن کن ذرائع سے مسائل کی تجویز فرمائی ہے، کیسے کیسے نعمتیں نوازی ہیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ بلال دیکھو رات تھوڑی رہ گئی ہے، سب لوگ تھکے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، تم نہ سونا، تم جگتے رہنا، وقت پر اذان پڑھ دینا تاکہ جماعت سے نماز پڑھ لی جائے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو سو گئے، یہ بیٹھے رہے. پھر انہوں نے کیا کہ اپنے اونٹ کا پورب کی طرف منہ کر کے، جس طرف سورج نکلتا ہے، پورک طرف ہو کر کے اپنے اونٹ کا یہ ٹیک لگا کر کے ایسے بیٹھے دیکھتے رہے, وہاں دھیرے دھیرے سو گئے, وہ بھی سو گئے, سمجھوک سو گئے, حتیٰ کہ خود آقا کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تھے. فارسی کا ایک شعر ہے, خطائے بزرگاں گرفتن خطا, کہتے ہیں بڑوں کی غلطی پکڑنا بہت بڑی غلطی ہے. بڑا جو کوئی غلطی کر رہا ہے نا, تو اس کو غلطی مت کہو, ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بہت ساری مصلحتیں چھپی ہوتی ہیں. اب اگر میں بتا رہا ہوں تو صاحب صبح بھی ہو گئی, سورج نکل آیا, سب سوئے ہوئے ہیں, جب سورج اوپر آ گیا, اس کی دھوپ کی تیزی بڑی, تو حضرت بلال علیہ الرشید کی آنکھ کھلی تو گھبرا, اٹھا اب کیا ہوگا, تو سب کو جگایا اور خوف سے تھر تھر کانپ رہے کہ بھی حضور ناراض ہو جائے مجھ سے, اللہ کے رسول کی بھی آنکھ کھلی. تو بجائے اس کے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال علیہ الرشید کو ڈانٹتے, کچھ نہیں فرمایا, اذان پڑھی جائے اور نماز فجر کو باجماعت قضا ادا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہے نا. اب اگر کوئی جاہل بد دماغ حضور کے اس عمل پر کمنٹ کر کے حضور کی شخصیت کو مجروح کرے تو اس سے بڑا جاہل کیا ہو سکتا ہے. امت کو قضا نمازوں کا طریقہ حضور نے دے دیا. اگر حضور کا یہ عمل پاک نہ رہا ہوتا تو آج جو نمازیں چھوٹ جاتی اس کا قیامت کے دن مواخذہ ہوتا تو کس عذاب سے بندہ دوچار ہوتا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کر کے بتا دیا کہ صاحب اگر کئی لوگ ہیں تو وہ اپنی نماز کو جماعت کے ساتھ قضا کر سکتے ہیں. ایک تو قضا نماز کا مسئلہ, دوسرے جماعت کے ساتھ قضا, اور تیسری بات یہ کہ نماز قضا پڑی جائیں. دوسرا واقعہ حدیث پاک, غزوہ احزاب میں جنگ خندق کے وقت جب مشرکین مکہ نے حملہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں اس قدر مصروف و مشغول تھے کہ حضور کی پانچ وقت کی نمازیں ایک ساتھ قضا ہو گئی. ایک ساتھ اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ اللہ یہود و نصارہ کو ہلاک فرمائے, ان لوگوں کی وجہ سے میری پانچ وقت کی نمازیں قضا ہو گئی. اس کے بعد پھر حضور نے ان نمازوں کو قضا فرمایا. حضور نے نمازوں کو ادا فرمایا. ابھی آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی جاہل عورت, پی ایچ ڈی کی ہوئی, ڈاکٹریٹ کی ہوئی, سمجھتی ہے کہ جو چاہو جیسے چاہو. کہتے ہیں کہ مولویوں کے چکر میں نہیں آنا چاہیے, مولوی لوگ بہت گمراہی پھیلاتے ہیں. اب لیجیے اب دیکھیں, ایک بات یاد رکھیے گا, جتنے گمراہ ہیں وہ سب سے پہلے اٹیک مولویوں ہی پر کرتے ہیں, اس لیے کہ مولوی ہی دین کا محافظ ہے. الحمدللہ رب العالمین, یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے یہ ذمہ داری علماء کے سر دی ہے, علماء اس کے ساتھ پورے اتر رہے ہیں الحمدللہ. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ آوارہ مزاج لوگ جن کو اپنے نفس کی پیروی کرنے والے لوگ, مولوی ان کو نہیں چھوڑتا, مولوی بخشتا نہیں ان کو, اس دنیا تو مولوی کے مخالف ہو جاتے ہیں. تو قضا نمازیں جلد از جلد ادا کی جانی چاہیے. ایک مسئلہ اور, اب قضا نمازوں کے حوالے سے آیا اس کو بیان کر دوں. کچھ لوگ اکثر پوسٹر وغیرہ میں کہیں کہ دیکھتے ہیں کہ صاحب لکھا رہتا ہے کہ دو رکعت نماز پڑھیے تو قضاء عمری کا ثواب ملے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی ساری نمازیں چھوٹی ہیں, دو رکعت پڑھ کے قضاء عمری کا ثواب ملے گا, غلط ہی ہے. اس کی کوئی روایت اور کوئی اصل نہیں ہے. جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں بالغ ہونے کے بعد ان کا حساب لگایا جائے, اس کے بعد اسی کے مطابق اس کو پڑھا جائے. یہ سب نوافل ہیں, نوافل کے احکام اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے ثواب نہیں دے گا جب تک کہ آپ کی فرض نماز پوری نہیں ہوگی. لہذا اس قسم کے جو فلائرز ہوتے ہیں کہ صاحب دو رکعت پڑھیے قضاء عمری کا ثواب لیجیے, نہیں, کوئی حیثیت اس کی نہیں. جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں سب کو پورا پڑھنا پڑے گا, ہے نا. نہیں, سنت موقعہ قضا نمازوں کے لیے نوافل کا حکم رکھ لیتی ہے, صرف فرض اور واجب بس, سمجھا. اس لیے سنت موقعہ نہیں, صرف فجر کی ایک سنت ایسے ہے جس کے تعلق سے چونکہ وہ واجب کا حکم رکھتے ہیں تقریباً, اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی فجر قضا ہو جائے تو زوال سے پہلے پہلے اس کو ادا کر لینا چاہیے، تو وہ اس وقت سنت اور فرض دونوں کی قضا کرے گا، اور زوال کے بعد صرف فرض اور رکعت فرض کی قضا ہوگی، لیکن نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے. اب میں نے مثال دیا تھا یہاں پہ کہ اب کیا ہے، وہ ایک نیک کام سے روک رہی ہے، وہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. معتد، حد سے بڑھنے والے لوگ، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں صاحب اللہ کی ذات کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کے قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں، بار بار ان کو روکا جائے مگر پھر بھی نہیں رکتے ہیں. مریب، شک کرنے والا، اللہ کے قوانین، اللہ کی ذات، اس کے احکام میں شک کرنے والا، تو ان کے لیے ہے کہ فالقیاہ فی العذاب الشدید، رب کریم فرمائے گا پھر کو سخت ترین عذاب، سخت ترین عذاب. اللہ اکبر. قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد. یہ جھگڑا ہے ہو رہا ہے رب کریم کے حضور، وہ شیطان جو اس کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا جاتا ہے جو برائیوں پر زور دیتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. قال قرينه، تو اس نے کیا کہا تھا کہ بلد نے کہا یہ اللہ کسی نے مجھ کو ساری برائیاں کروائی ہیں، پھر رضا کے بارے میں شک اسی نے پیدا کیا، اسی نے کام اسے ایمان اطلاع، نماز سے اسے روکا، اچھائی سے اس نے روکا. تو قال قرينه، قرين اب اس کا وہی شیطان ساتھی، اس کے ساتھی شیطان نے کہا ربنا ما طغيته، ہمارے رب میں نے اسے شرکت نہ کیا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، ولیکن کان فی ضلال بعید، ہاں یہ آپ ہی دور کی گمراہی میں چلا گیا، اس نے خود وہ برائیاں حاصل کی، پک اپ کیا اور پھر برائیوں میں ڈوبتا چلا گیا. میرا اس سے کیا لے رہا ہے، اب دونوں لڑ رہے ہیں اللہ کے حضور، بندہ ہے اس کا شیطان ہے، لڑائی ہو رہی ہے. اللہ فرمائے گا اٹھا کے پھینک دو دونوں کو جہنم میں، سمجھا؟ تو اللہ فرمائے گا لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد، رب کریم فرمائے گا میرے پاس مت جھگڑو، میں تمہیں پہلے ہی عذاب کا ڈر سنا چکا تھا، میرے پیغمبر جاتے رہے، میرے رسول جاتے رہے، انبیاء جاتے رہے، وہ سب تمہیں بتلاتے رہے کہ چیز کے بارے میں اللہ ایک ہے، اس کی ذات پر ایمان لاؤ، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، حساب و کتاب ہوگا، ہر بات ہر پیغمبر نے بتائی ہے. تو اب یہ کہ برائیوں کی دلدل میں اگر تم ڈوبے، ایک دوسرے کے اوپر تم الزام تراشی کر رہے ہو، لا تختصموا لدي، یہاں لڑو نہیں، فرشتے اس کو اٹھا کے پھینک دے جہنم میں، دونوں کو اللہ تعالیٰ. اب یہ حکم تو یہاں پہ خاص سے کفار و مشرکین کے لیے ہے، لیکن مومن جو نافرمان ہوتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، ان کے لیے آکام ہے. مگر بندے کو اپنے رب کے حضور توبہ کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، گناہ کرے پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے، توبہ کرتے رہے. توبہ مومن کی ڈھال ہے صحیح مانو گے، اس لیے کہ میں نے کہا نہیں کہ بندہ گناہ کرے گا، گناہ کرے گا بندہ، اس لیے کہ اس کی سرشت خصلت ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد اکڑ نہیں جانا چاہیے، اکڑا وہ شیطانی خصلت ہوئی. جہاں جانتے ہیں اس سلسلے میں، تو اسی لیے میں کہتا ہوں سبوت کی کتابیں ضرور پڑھا کیجیے، اس میں روح کی بڑی آسودگی ہوتی تھی سبوت کی کتابوں میں، بڑی آسودگی. اللہ تبارک تعالیٰ بندے پر کتنا مہربان ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے اس بندے سے کہ جو اپنے گناہوں پر شرمساری اختیار کرتا ہے، شرمندگی اختیار کرتا ہے، اور اللہ کے حضور روتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے پر کرتا ہے، دیکھیں گناہ بندے نے کیا، توبہ بندے نے کیا، اور اس کی توبہ پر رب کریم فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے. کوئی معمولی بات ہے یار، امام غزالی کی کتابیں پڑھیں خاص طور سے، یا علوم شریف پڑھیے، کیمیائے سعادت پڑھیے، سب کے ترجمے ہو چکے ہیں، بکاش کے قلوب پڑھیے، سرائے سنابل، واعظ الفؤاد، کتابیں تصور کی ہیں، کشف المحجوب پڑھتے رہے. لا تقسم لدي جھگڑوں نہیں آتے چلو یہاں سے بجائے اس کو جاننا اٹھے ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. رب کریم فرمائے گا میرے ہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں بندوں پر ظلم کروں. تمہارے اوپر ظلم نہیں ہے کہ تم جاننے میں ڈالے جا رہے ہو, نہیں ظلم نہیں ہے یہ, اس لیے کہ ظلم اس وقت ہوتا جب تمہیں اس سلسلے میں کوئی معلومات نہ ہوتی اور تم کچھ کر گزرتے اور پھر تمہارے اوپر سختی کی جاتی تو یہ ظلم ہو سکتا تھا. ایک ایک چیز پیغمبروں نے بتا دیا تمہیں جا کر کے. کچھ اور سناؤں آپ کو, دل ہے سننے کا؟ یہاں تو اس ملک اس شہر کی خوبی, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو صرف جنت کی حدیث سنائی جائے بس. کیا بس اسی کو اچھی بات کہتے ہیں, صرف جنت کی حدیث سنائی جائے بس. جنت میں حور ملے گی, ایسی ہوگی ایسے ہوگی, جنت میں نہریں ہوں گی, تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے, کچھ بھی یہاں سے کر لو وہاں سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے. یہ جی مزاج لوگوں کا یہاں, یعنی ایسی دادا گیری لوگوں کے مزاج پر حاوی ہے کہ اگر ان کا بس چلے نا تو خدا و قدوس کو ڈاؤن کر کے جنت پر قبضہ کر دیں گے. یہ ذہنیت لوگوں کی, بجائے اس کے کہ اللہ جل شانہ کی ذات والا صفات سے ڈرے آدمی, یہ سوچے کہ جب میں کر رہا ہوں یہ واقعی اسلام کے دائرے میں گناہ کا کام ہے کہ نہیں ہے. کچھ نہیں, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی شراب پیے, زنا کرے, ماں باپ کی نافرمانی کرے, پڑوسی کا حق مارے, بیوی کی پٹائی کرے, بچوں کے ساتھ زیادتی کرے, کچھ بھی کرے, سب کچھ صحیح, لیکن جب مسجد میں آئے تو مولانا صاحب اس کو سیدھے سنائیں گے, دیکھ وہ حورِ عین ہے نا, بڑی آنکھوں والی حور, بن سور کر کے تیرا ویلکم کہنے کے لیے انتظار کر رہی, چل جلدی سے, اور جب تم مرے گا نا تو تجھ سے کچھ نہیں پوچھا اچھا جائے گا, سیدھے جنت کے اعلیٰ طبقے میں چلا جائے گا. یہی سننا چاہتے ہیں لوگ, یہ کمزوری ہے. تصوف کی کتاب انہی سب نظریات کو باطل کر دی. بے شک جنت مسلمانوں کا حصہ ہے, ملے گی انشاءاللہ تعالی, اسی بات نہیں ہے, لیکن یہ گناہ کر کے جا رہا ہے کیا, اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ نے قانون بنا دیا, قانون کو مانو, قانون کو فالو کرو بس. اگر اس قانون کو تم نے فالو کیا تو تمہارے لیے جنت ہے, اگر قانون کو فالو نہیں کیا تو اب جہنم کی حدیث نہیں سننا چاہتا. وہ جہنم کی حدیث بالکل سننے کے لیے تیار نہیں. ایک صاحب مجھ کو فون کر کے مجھ کو خوب سمجھاتے ہیں, لوگ بڑا فون لوگ مجھ کو کرتے ہیں, بہت سمجھاتے ہیں, آیا ہوں میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے, لوگ مجھے بھی سمجھاتے ہیں, آپ کو ایسی تقریر نہیں کرنا چاہیے, آپ ایسا نہ بیان کیا کریں, آپ کو ایسا بیان کرنا چاہیے, آپ کو ایسا بیان کرنا چاہیے, یہ مجھ کو لوگ سمجھاتے ہیں. ایک دن تو ایک صاحب, حالانکہ میں بوڑھا آیا تھا, میں زیادہ فون رنگز ریسیو کرتا تھا, تو انہوں نے 50 منٹ میرا دماغ چاٹا, 50 منٹ تک آپ بہت سخت ہیں, ذرا سا نرمی پیدا کیجیے. میں نے کہا نرمی کا مطلب کیا ہے کہ شراب کو آرام حلال کر دیں؟ نرمی کا مطلب یہی ہے کہ شراب کو حلال کر دیں. گیمبلنگ اور جوا کو کہہ دیں کہ کھیلو خوب, لاٹری لگاؤ جا کر کے, نکلے گا 5-5 بلین کا. گوئی لڑکیوں کے ساتھ جائیے کلبوں میں, رات میں عیاشی کیجیے, زنا کیجیے, ہے نا, یہی سب بیان کریں تو آپ بہت خوش رہیں گے جناب. آپ معاف کیجیے, آپ کی دوستی کا ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے, نہ آپ کی دوستی پر ہمیں کوئی بھروسہ ہے, ہمارا دوست ہمارا اللہ ہے بس. اور میں اس کو بار بار کہتا ہوں, جس کی کوئی فکر نہیں, کا سب خدا کا, میرا کوئی دشمن ہو جائے, میرا کوئی دوست ہو جائے, جو میرا مقصد ہے میں اس کو پورا کر لوں, اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہ ہوں بس. دنیاوی زندگی کی دوستی دشمنی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. اس شہر میں آپ دیکھیں, کل کا دوست آج دشمن بن گیا. ہاں بھائی, کتنے یہاں پہ واقعات میں آپ کو کیا بتاؤں, ذرا سا $5 کا مسئلہ پیدا ہو گیا اور دوست دشمن ہو گیا. اس دوستی کا کیا اعتبار؟ استغفر اللہ. نہیں, عذاب کی حدیثیں اور جہنم کے عذاب کی کیفیات جاننا مومن کے لیے ضروری ہے, اس لیے کہ وہ انسان کو گناہ کے لیے بریک لگاتا ہے جب تک اس کو عذاب جہنم اور خوف الہی قہر الہی کے تعلق سے اس کو نہیں بتایا جائے گا اس وقت تک اس کے نفس اس کا نفس اس کو گناہوں کی طرف جانے سے روکے گا ہی نہیں جب وہ جانے گا کہ نہیں آگ کے دیکھتے ہوئے شولوں میں ڈال دیا جائے گا بدن کی کھالیں ادھیڑ لی جائیں گی دونوں آنکھوں میں گرم جہنم کی سلاخیں ڈال دی جائیں گی تو کم سے کم کبھی تو گناہ سے روکے گا وہ اب جا رہا تھا چوری کرنے کے لیے کہ چلو آج فلاں صاحب کے یہاں سنڈے کا دن ہے پیسہ نہیں لے کے نکلا نہیں آج چلو آج رات کو کر دو رابی گیا صاحب اور جا رہا تھا راستے میں اس کو ہوش آ گیا کہ نہیں وہی نہیں دیکھ رہا مگر ایک ذات تو دیکھ رہی ایک ذات دیکھ رہی ہے کہ نہیں دیکھ رہی کائنات کا ہر ذرہ اس کی نگاہ قدرت کے سامنے ہے تو اس سے بچ کے کہاں جائے گا لوٹ آیا بچ گیا کہ نہیں برائی سے اب اگر مولوی صاحب نے اس کو سنایا ہوتا کہ کیا فرق پڑتا جا چوری کر لے 25,000 آ بھی جائے گا حور تیرا انتظار کر ہی رہی ہے نا یہ ایمان کی کمزوری ہے اور اس شہر میں ذمہ دار جن کو ذمہ داریاں مذہب کی ترویج و اشاعت کی دی گئی تھیں ان حضرات نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی ہیں اس کو کان کھول کے سن لی ہر عالم کی ذمہ داری ہے ہر امام کی ذمہ داری ہے کہ جو دین حق کے حوالے سے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو وہی بیان کریں مگر یہاں مصیبت یہ ہے کہ سیٹھ پیسے والے لوگوں نے مولویوں کی ذہنیت کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے پیسے والے لوگوں نے مولویوں کو خرید رکھا ہے ان کی ذہنیت اپنے قبضے میں کر رکھی ہے اب مولوی وہی بولے گا جو وہ صاحب ثروت پیسے والا بولے گا اس لیے میرے آنے سے پہلے کوئی بتا دے کہ سرزمین پر کسی شخص نے شراب کے خلاف تقریر کی ہے میرے آنے سے پہلے سب سے پہلا فرد ہوں جس نے 93 میں سب سے پہلے بلل اعلان جمعے کے خطبے میں نے شراب کی حرمت کا حکم دیا تھا اسی وقت میرے دشمن لوگ بنے تھے 93 سے سب سے پہلی آواز میری اٹھی تھی ذمہ دار اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہوگا ایسا تھوڑی نہیں کہ ماں سیٹ صاحب کے پیسے جیب میں آ گئے ہرے ہرے ڈالروں کی نوٹ جیب میں پہنچے تو اب جو چاہو بیان کر دو تیار کے دن جواب دینا اچھا صاحب یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی وارد کرے گی کچھ اور زیادہ اس حدیث اس آیت پاک کو ذرا سمجھیں پھر سمجھیں پھر پڑھیں اس کو جہنم بہت عظیم ہے بڑی بہت بڑی ہے جہنم سے اللہ تعالی پوچھے گا تو گھر گئی تو کہے گی حل میں مزید اس کا دو ترجمہ کیا جاتا ہے مفسرین اس کی دو تشریحیں کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ نہیں اب میرے اندر کوئی گنجائش نہیں اور میں تیرا قہرہ مول نہیں لینا چاہتی دوسرا یہ کہ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے اور لا میرے مولا اور بھیج امام قرطبی نے اس سلسلے سے جو حدیث نقل کی ہے میں ذرا اس کا ترجمہ آپ کو سناؤں اور پڑھ کے بتاؤں یہ دیکھیں سبحان اللہ کہتے ہیں کہ عن انس بن مالک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال جہنم یلقى فیها وتقول هل من مزید حتی یضع رب العزۃ فیها قدمہ فینزوی بعضها الى بعض وتقول قد خط بعزتک وکرمک ولا یزال بس یہ حدیث کا ایک حصہ یہاں مکمل ہوگا دوسرا حصہ ولا یزال فی الجنۃ فضل حتی ینشی اللہ لها خلقا فیسکنہم فضل الجنۃ لفظ مسلم کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضور سے روایت کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا جہنم میں لوگ مسلسل ڈالے جاتے رہیں گے اور اس کے باوجود جہنم کہے گا ابھی اور ابھی اور حتی یضع رب العزت فیہا قدمہ یہاں تک کہ اللہ جل شانہ اپنا قدم قدرت قدرت کا قدم اپنا قدم قدرت جہنم کے اندر رکھے گا. فجن زبی بعضها الى بعض, تو جہنم سمٹ جائے گا, بہت پھیلا ہوگا سمٹ جائے گا. وتقول قط قط, اور اس کے بعد کہے گا کہ اللہ بس بس. بعزتک وکرمک, لا تیرے عزت اور تیری تعظیم کی قسم ہے اب مجھے کچھ نہیں چاہیے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا, اور جنت کے بارے میں فرمایا گیا کہ ولا یزال فی الجنت فاضلون, اور جنت میں جگہ باقی رہے گی, حتی ینشی اللہ خلقا لہا خلقا, یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک مخلوق پیدا فرمائے گا, اس کو جنت میں ڈالے گا اور جنت کو بھرے گا. اس میں حدیث آئی ہوئی ہے مشکات کے اندر, جان فرمائی گئی ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو ڈال دے گا. سارے جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے, جنت پھر بھی خالی ہے, پھر بھی خالی ہے, تو اللہ تعالیٰ جنت سے پوچھے گا کہ اور, تو کہے گا یہ اللہ ابھی تو میرے اندر بہت گنجائش باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا فرمائے گا وہی فوراً, کسی کا ذکر ہے کہ حتی ینشی اللہ لہا خلقاً, اللہ وہی فوراً ایک مخلوق پیدا فرمائے گا, اور اتنی پیدا فرمائے گا جس سے جنت کی خالی جگہیں پور ہو جائے گی, اس کے اندر ڈالے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم شولہ مار رہا ہوگا اور پوچھے گا کہ ابھی اور کچھ, کہے گا ہاں اللہ ابھی اور لیا, اس میں ڈالے جائیں گے. یہاں تک کہ اس کے جوش کے تعلق سے تو حکم آیا ہوا اللہ اکبر, 70,000 فرشتے اس کی لگام پکڑ کر جہنم میں کھینچ رہے ہوں گے, لائیں گے. جہنم ایسا چیخے گا کہ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے, اس کی خوفناک آواز, طوفان آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, 140 کلومیٹر کی میل کی رفتار سے طوفان آتا ہے, اس میں اگر آپ باہر نکل کر کے کان کو کھول دے تو کیا پتہ محسوس ہو جائے گی. طوفان کی مثال یہ پلین ہوتا ہے, پلین جب اسٹارٹ رہے اس کے بغل میں جا کھڑے ہو جائے, کچھ کان میں نہ لگائیے, پتہ چل جائے گا, خوفناک چیخ آپ کان برداشت نہیں کر سکتا. تو چیخے گا جہنم, فرشتے کانپیں گے مارے خوف کے. اللہ اکبر, اہل معیشت دہل جائیں گے کہ اب تو خیر نہیں ہے. اس کے بعد رب کریم جانتے کریں گے, فرشتے کو حکم دے گا کہ دیکھو وہ کچھ پانی ہے اس جانب کے اوپر چھینٹے ڈالتے ہیں, جوش مارتا جہنم بالکل ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا, اس کے بعد ایک بیک ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا, سمٹتا چلا جائے گا. کیا ہوگا وہ, ابھی جو اتنی تفصیلات بیان کی ہے وہی کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے کے بعد پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے, اس کی آنکھ سے آنسو کی قطرے گرتے ہیں نا, تو اس کے وہ آنسو کے قطرے محفوظ کر لیے جاتے ہیں, قدرت اس کو محفوظ دی, وہی قطرات اس جہنم پر ڈالے جائیں گے جہنم ٹھنڈا ہو گیا. اقبال کا شعر نہیں ہے, کتنا اچھا شعر کا ہے, خیر ان کی شاعری تو بڑی معیاری شاعری, موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے تھے جو میرے عرق انفعال کے, انفعال مانے شرمندگی ہوتا ہے, یہاں پہ لفظ سمجھ نہیں ہونا چاہیے, بنا کے قطرے بنا کے جو قطرے بنا کے کیا ہے, موتی بنا کے شان قریبی نچلی, وہ موتی ہے. بندہ جب گناہ کر کے روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو آنسو نہیں ہے, وہ اس کی آنکھوں سے موتی جھڑ رہا ہے, قدرت اس کو چنتی ہے, قدرت اس کو چنتا ہے, محفوظ کر لیتا ہے, اور قیامت کے دن وہی آنسو جہنم کی ٹھنڈک کا باعث ہوئی. لہذا گناہ کرنے کے بعد بندے پر اللہ کو یہ جہنم کی کیفیات کہ جہنم جوش مار رہا ہوگا, وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, اور پاس لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے کہ ان سے دور نہ ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ, یہ ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ہر رجوع آنے والے نگہداشت والے کے لیے. من خشی الرحمن بالغیب جاء بقلب منیب, جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہے رجوع کرتا ہوا دل لایا. ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود، ان سے فرمایا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہ ہمیشگی کا دن ہے. لہم ما یشاؤون فیھا ولدینا مزید، ان کے لیے ہے اس میں جو چاہیں اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ. یہ کیفیات جنتیوں کی بات ہے، جنت بندے کے قریب ہے، بالکل قریب ہے. اب اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے آدمی طریقہ اختیار کرے، دور نہیں. ایک قول یہ نقل کیے گئے، دوسرا قول نقل کیا کہ جنت قریب لا دی جائے گی حشر کے دن. اس کی بڑی پیاری تشریح کی پیر کرم شاہ آزہری نے اپنی کتاب تفسیر ضیاء القرآن کے اندر بڑے اچھے انداز بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ بندہ قبر سے اٹھایا جائے گا، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ قبر سے اٹھایا گیا نیک بندہ جنتی بندہ، تو پھر اس کو وہاں سے لے کر کے جنت تک لے جانے کے لیے کئی ہزار سال کا فاصلہ طے کرنا ہو تو پیدل چلے گا. اس سلسلے میں کئی قول نقل کیا گیا. ایک قول نقل کیا گیا، ذرا سنیے گا، کہ نیک بندے اللہ کے اویس یا بیٹھ سو بیٹھ ادھر تو اچھا جنت قریب لائی جائے. تو ایک قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا دوسرا، مردے سب سے اٹھائے جائیں گے، تو نیک لوگ جو ہیں فرشتہ جنتی سواری لے کر کے قبر کے پاس موجود ہوگا، فوراً اس پر سوار کرا کے جنت کو لے جائے گا. ایک قول یہ. اس آیت کریمہ کے حوالے سے بعض مفسرین کی تفسیر پڑی زبردست، نہیں سواری پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں، ازلفت الجنہ، جنت قریب کر دی جائے گی اس قبر کے. لہذا بندہ ابھی دوسرا سور کیا پھونکا گیا، بندہ اپنی قبر سے اٹھا کہ سیدھے جنت میں، سیدھے جنت میں. یہ قول نقل کیا گیا ہے. اللہ اکبر. اچھا صاحب، اب یہ جنت ملے گی کس کو؟ یہ تو جس کو دیکھیں ترجمہ پڑھا ہے اس میں، اسی میں دیا گیا ہے جنت کس کے لیے. اواب، حفیظ، اللہ سے خوف رکھنے والے لوگ، سالم دل والے لوگ، یہ چار صفتیں بیان کی گئی جنتیوں کی. نمبر ایک، اواب، رجوع کرنے والا. کیا مطلب؟ دیکھیں بندہ گناہ کیا پھر اللہ کی طرف رجوع لایا، پھر گناہ کیا پھر اللہ کی طرف رجوع لایا. اس سلسلے میں کئی قول نقل کیا گیا ہے. دیکھیں شعبی اور مجاہد نے اوغاب کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے، ہوا الذی یذکر ذنوبہ فی الخلق فیستغفر اللہ فیہا. یہ اوغاب کہتے ہیں اس کو، ایک آدمی نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد پھر وہ رات کی تنہائی میں اپنے گھر میں یا دن کی تنہائی میں اپنے گھر میں بیٹھا ہے، یک بیگ اس کو گناہوں کے واقعات یاد آئے اور پھر وہ بے قرار ہو گیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں اسی تنہائی میں بیٹھا ہوا معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، اپنے رب کو منا رہا ہے، اپنے مولا کو راضی کر رہا ہے. اسے اوغاب. دوسرا قول نقل کیا گیا ہے، عبید ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم اوغاب اور حفیظ اسے کہتے تھے جو اپنے مجلس سے جب اٹھے تو کہے سبحان اللہ وبحمدہ، اللہم انی استغفرک مما فی مجلس ھذا، یعنی یا اللہ، یعنی مجلس ہو رہی تھی، لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، باتیں کرنے کے بعد جب آدمی اٹھا تو کہا سبحان اللہ وبحمدہ، اللہم انی استغفرک مما صبت من مجلس ھذا، یا اللہ اس مجلس میں اگر مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو اور اس سے نہیں معاف کرتا ہوں، اس میں معاف کرنا. اور یہ طریقہ ہونا چاہیے، کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی مجلس ہو رہی ہے، چاہے چار آدمی دو آدمی کے لیے جب اٹھے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، اس مجلس میں سے غلطی ہوئی تو معاف کرنا. اسے اواب کہتے ہیں. حضرت ابو بکر براق بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، تقریباً تیسری صدی ہجری کے یہ قابل ہے، کہتے ہیں ہو رہا ہے اللہ فی السرائے و برا، ہر خوشی اور غمی کی حالت میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا، وہ اواب ہے. اور حضرت قاسم کا قول ہے کہ ہو الذی لا یشتغل الا باللہ عز وجل، کہ بندہ چوبیس گھنٹہ اپنے رب کو یاد کرتا رہے،
ہمیشہ یاد کرتا رہے.
یہ اسے اواب کہتے ہیں. جب اس کیفیت سے بندہ متصف ہوگا تو گناہ نہیں کرے گا وہ. آئے بات سمجھ میں. پھر حفیظ, نگہداشت کرنے والے کے لیے کہ 24 گھنٹہ اپنے نام اعمال اپنے عمل کے اوپر نگاہ رکھتا ہے, یہ بھی میں نے غلط کیا, یہ میں نے کیا غلط کیا, یہ بھی میں نے غلط کیا, یہ بھی میں نے غلط کیا. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم ہر بری بات کو دوسرے کو کنوینس کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم نے صحیح کیا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا, اپنی غلط بات کو دوسروں کے سامنے ہم کنوینس کرنا چاہتے ہیں کہ بالکل ہم نے صحیح کیا. تب وہ حفیظ نہیں ہے, وہ غیر حفیظ ہے. حفیظ یہ ہے کہ غلطی ہوئی ہے تو غلطی کو مان کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں, میں نے غلط کیا ہے, بس میں معافی چاہتا ہوں. اور من خشی الرحمانہ بالغیب, جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہے. اب یہ بتاؤ کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے, کوئی برائی کرتا ہے, تو کیا اللہ سے چھپا ہوا ہے؟ وہ چھپ کے جائے گا کہاں؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک واقعہ, اللہ گزر رہا تھا حاجیوں کا, ایک نوجوان تھا, اس کی محبوبہ بھی اسی قافلے میں سفر کر رہی تھی, اس کا نفس غالب آیا, برائی کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچ گیا. قافلہ رات کو رکا ہوا تھا, اس نے کہا سب سو گئے؟ کہا سب سو گئے. کہا کوئی جگ نہیں؟ کہا سب سو گئے, کوئی جگ نہیں رہا ہے. اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا, کہا کہ رے نادان, جس سے چھپنا چاہیے وہ تو جگ ہی رہا ہے, اس سے چھپ جا, کیا تیرا رب بھی سو رہا ہے؟ اور پھر جب توبہ کی ہے تو عارف باللہ, بڑا زبردست ولی کامل عارف باللہ ہو, وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ. اواب, آدمی برائی کرتا ہے جب جانتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے کہ نہیں ہے. جب یہ دیکھے گا کہ نہیں دیکھنے والا دیکھ رہا ہے تو پھر کیا ہے؟ اور اس کے بعد سب سے بڑی بات جو قرآن نے کہا ہے کہ بقلب منیب رجوع دل, ایسا دل اللہ سے مانگو کہ جو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع آتا ہو, اور جب بھی کوئی بات غلط ہو جائے, چاہے عوام میں, چاہے اپنے بادائی میں, چاہے تو فوراً اس کو ریئلائز کیا جائے. ریئلائز کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے کہ مالک مولا, یہ غلطی مجھ سے ہوئی, پانے والا ہے, ان کے لیے حکم دیا گیا کہ ادخلوها بسلام, جاؤ جاؤ سلامتی والی جنت میں چلے جاؤ. اور اتنا ہی نہیں, ذالک الخلود, اب یہ ہمیشگی کے لیے ہے, اب نکلنا نہیں اس میں سے, اس جنت. اور پھر اس کے بعد فرمایا لہم ما یشاؤون فیہا, کہ ان کے لیے اس میں جو چاہیں, جیسا چاہو کھاؤ, جتنا چاہو, جیسے چاہو رہو. پھر قرآن کہتا ہے ولدینا مزید, اس سے بھی زیادہ. اس کا جواب احادیث کی روشنی میں, اسی تشریح حدیث کی روشنی بلایا جا فرمائیے, جب جنتی کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا, اس کی نعمتوں میں ڈوبا ہوگا وہ, تو اللہ تعالی اس سے پوچھے گا تجھے اور کچھ چاہیے؟ تو کہے گا یا اللہ اب اور کیا چاہیے, تیری عنایت و فضل اور کرامت سے جنت مل گئی, اب کیا چاہیے؟ اور فکر میں آئے گا نہیں مزید کچھ اور, تو میں تجھے اپنی زیارت کراؤں گا, اپنا دیدار کراؤں گا. اور پھر جب بندہ اللہ کا دیا کی زیارت کرے گا, اس کا دیدار کرے گا, اس کے نور کرم کو دیکھے گا, تو پھر ساری نعمتیں ہلکی ہو جائے گی, اس کی نگاہ ایک دم ہلکی ہو جائے گی. اور پھر جو اس کو سرور ملے گا اللہ کے ذکر میں, کی زبان تو بس مسلسل اللہ کی یاد میں لذتیں بڑھ جائیں گی. اسی کو کہا قرآن کے ولدائنہ مزید, ہمارے پاس ابھی اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ جنت تو دے ہی رہی, لیکن جنت کے بعد اپنی زیارت بھی تم کو کروا دیا. بات ہوگی کمپلیٹ. اب اہل مکہ کی طرف خطاب پھر پلٹ آیا, اور انہیں تنبیہ جلدی ذکر لے رہے ہیں. تنبیہ. اور ان سے پہلے ہم نے کتنی امتیں سنگتیں ہلاک فرما دیں کہ گرفت میں ان سے سخت تھیں تو شہروں میں کاوشیں کی ہے کہیں بھاگنے کی جگہ. کیا مطلب؟ یہ اہل مکہ میرے محبوب آپ کی مخالفت کر رہے ہیں, آپ کی دعوت, آپ کے تبلیغ کی مخالفت کر رہے ہیں, تو ان کو بتا دیجئے کہ اللہ کا وصول یہ ہے کہ جب اس کے پیغمبروں کی مخالفت کی جاتی ہے, اس کی دعوت کو ریفیوز کیا جاتا ہے, تو پھر اللہ کی گرفت مضبوط ہو جاتی ہے. ان سے کہہ دیجئے کہ اس سے پہلے بہت ساری قوموں کو تباہ کر دیا گیا, اگر تم نہیں مانو گے تم کو بھی تباہ کر دیا جائے گا. اور جب اللہ کی گرفت آئے گی نا تو کہیں بھاگ کے جا نہیں سکو گے, کہیں نہیں جا سکو گے. جب جاؤ گے تو اللہ کی گرفت وہاں موجود ہوگی, سمجھا آپ نے؟ اور اللہ تعالی جب اپنا عذاب نازل فرمانا چاہتا ہے تو اللہ اکبر, ابراہ کے باتیں میں لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ جو کنکریاں گرتی تھیں وہ اسی کے اوپر گرتی تھیں جس کنکری پر اس کا نام لکھا ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر وہ شخص اس وقت وہاں نہیں تھا تو وہ کنکری وہی معلق تھی, اور جب وہ حرم کے حدود سے باہر نکلا تو کنکری وہاں جا کر کے لگ گئی اس کو. اور تو اس کا اعلان مقرر. اس طرہ کے اور بہت سارے واقعات گزر چکے تھے, اب رہا ہی نہیں, اب رہا کے علاوہ بھی واقعات ہوئے حرم کے پاس کہ 6 مہینے پہلے ہوئے. تو ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب والقد سمع وشهید, بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو رکھتا ہو, دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور متوجہ ہو. ظاہر سی بات ہے یہ واقعات جو سنائے جا رہے ہیں یہ اہل دل کے لیے ہیں, یہ کفار و مشرکین کے لیے کہا گیا ہے, لیکن آج کی صورتحال یہ کہ آج یہ نام نہاد مسلمانوں کے لیے حکم ہونا چاہیے. آپ دیکھو نذیر اکبر آبادی, ایک شاعر گزرے, نام سنا ہے آپ لوگوں نے, گزرا مزاحیہ قسم کے تھے. انہوں نے مزاحیہ شاعری کی اور لائے کہ اسلام کی رونق کا کیا حال کہوں تم سے. کہتے ہیں اسلام کی رونق کا کیا حال کہوں تم سے, کونسل میں بہت مسجد فقط جمن. یہ آج کل مسلمانوں کی صورت حال ہو چکی ہے, جتنے مذہبی کام کریں گے نا کل ملا لوگ ہوتے ہیں, اور جتنے دل کام کریں گے وہ گلا لوگ ہوتے ہیں. سمجھا آپ نے؟ آپ بتاؤ, اس سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں, میں ہیوسٹن میں بنام مسلمان کم از کم 75,000 ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. کہتے ہیں نمازی ہوتے مسجدوں میں, بتائیے نماز کے حوالے سے ایک بات ہے. اس میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ مجتہد تھے, مجتہد العصر تھے, امام اعظم ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجتہد تھے. یہ نماز کے تعلق سے ان کا اپنا ایک اجتہاد تھا, اجتہاد پر عمل کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ جماعت, یہ نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے. کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نماز جو ہے نا یہ اسے نہیں فرض ہے, جماعت کے ساتھ فرض ہے. یہ آپ کا اجتہاد تھا اور آپ زندگی بھر اس پر عمل فرماتے رہے. جب ضعیف ہو گئے تو رب کریم کے حضور عرض کیا, اللہ جنید اس بات کا قائل ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز فرض ہے, مولا میں جماعت سے حاضر نہیں ہو پاتا ہوں, یا اللہ مجھے معذور قرار دے دے. اس کے چند دن کے بعد انتقال کیا جاتا ہے. تو جنید بغدادی کا یہ مسلک چلو ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک جماعت واجب ہے, لیکن آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جماعت نماز جماعت ہی کے ساتھ فرض ہے. اگر کوئی شخص بغیر جماعت کے نماز پڑھے تو حضرت جنید بغدادی کے قول کے مسلک میں اس کی نماز ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. اب بتائیے کہ کیا رونق ہے اسلام کی اس وقت؟ حالانکہ بہت بڑی آباد یہاں پہ ہے، 10-12 تو ہیں اسلامی ہوٹل، 10-12 کم سے کم ہیں، 20-25 دکانیں ہیں، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود مسجدوں کی رونق کا حال کیا ہے یہ دیکھ لیجیے آپ، اسلامی ایکٹیویٹیز کتنی ہیں یہ دیکھ لیجیے آپ، اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلق سے لوگوں کے نظریات و خیالات کیا ہیں دیکھ لیجیے آپ، پتہ نہیں کیا ضرورت ہے، اللہ بچائے. تمہیں کہا کہ یہ آیت کریمہ اگر چاہے کفار و مشرکین کے لیے، لیکن آج کے دور میں جو مسلمان اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، اپنے اسلام کو، اپنے انداز کو، تو اس پر یہ حکم نافذ ہوگا کہ اس کے لیے بھی آیت کریمہ کہ انا فی ذلک لذکرا لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، کہ بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگا اور متوجہ ہو. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور بے شک ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا، اور تکان ہمارے پاس نہ آئی تو ان کی باتوں پر صبر کرو، اپنے رب کی تعریف کرتے رہو، اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے، اور کچھ رات گئے اس کی تسبیح کرو اور نمازوں کے بعد تسبیح کرو. یہ دراصل حضور کی بارگاہ میں مشرکین کا عقیدہ، اور خاص طور سے اہل کتاب میں سے مسیحیت اور یہودیت کا عقیدہ، ان کا عقیدہ ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں سب بنایا تو تھک گیا تھا، وہ تھکنے کے بعد 1 دن اسے ریسٹ کیا، ان کا عقیدہ ہے نا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا وما مسنا من لغوب، اور تکان ہمارے پاس نہیں آئی، اللہ آئی. یہ باتیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب آدمی اپنی فزیکل لائف پر سوچ کر کے قیاس کرنا شروع کر دیتا ہے، سمجھا آپ نے؟ اور لوگ یہی سب بتاتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں، بندہ بندہ ہے، خدا خدا ہے، اس کی ذات عظیم تر، قیاس و گمان و عقل و وہم سے بالا تر، اپنی قدرت کا اظہار جنرل الفاظ میں چاہے کرے، اذا ارادہ شیئن یقول لہ کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا تو کہتا ہے ہو جا ہو گئی بس. لیکن ترجمہ کرنے والے یا ترجمانی کرنے والے لوگ کسی طرح سے گمراہ کر دیتے ہیں لوگوں کو. تو بہرحال کرسچینٹی کا مسلک اور یہودیت یہی ہے کہ کیا کہ تھک گیا تھا. اب چونکہ آدمی اگر 6 دن کام کرتا ہے تو تھک جاتا ہے، تو 1 دن ریسٹ لیتا ہے نا، ارے ویکینڈ آ گیا، کل ویکینڈ ہے بھائی. آدمی نے سمجھا کہ صاحب اسی طرح قیاس کیا اللہ کی ذات کو، قرآن کہتا ہوں مسئلہ بھی لوگوں، اس کی قدرت، اس کی ذات کا اندازہ آدمی کیا لگا سکتا ہے. جب یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی پڑی تو حضور کو بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی. یاد رکھیں کہ اگر اسلام کے خلاف، رسول کے خلاف، بزرگوں کے خلاف، اللہ کے خلاف کوئی بکواس سن کر کے اگر آپ کے دل میں تکلیف ہوئی، یقین کیجیے آپ کا ایمان زندہ ہے. اور اگر آپ نے یہ سب باتیں سن کر کے اگنور کر دیا، ارے چھوڑو یار یہ تو مولویوں کا جھگڑا ہے، تو آپ 1,00,000 گوشت کھائیں اور دن بھر میں 10 کلو گوشت کھا جایا کریں اور کہیں بہت گوشت خور مسلمان ہوں، آپ کے اسلام کی کوئی ویلو نہیں. لیکن قرآن کا اسلوب بول رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، تو اللہ نے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے آیت کریمہ اتاری، فصبر علی ما یقولون. میرے محبوب، یہ جاہل لوگ جو کہتے ہیں ان کو اللہ کی قدرت، اللہ کی ذات کے تعلق سے کچھ معلوم نہیں ہے، ان کی بکواسوں پر آپ صبر کیجئے. اور اس کا ایک طریقہ اللہ نے حضور کو بتایا، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود. یہ طریقہ بیان فرمایا کہ اس کی پاکی بولیے سورج چمکنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے اور کچھ رات کے، اور تسبیح کرو اس کی اللہ تعالی کی اور نمازوں کے بعد. یہ طریقہ بیان فرمایا. یا تسبیح سے مراد علماء فرماتے ہیں نماز ہے. بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ تسبیح سے مراد تسبیحات ہے، ابھی اس میں بہت ساری تفصیلات، بیٹھے رہیے گا آپ لوگ. بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ نہیں آپ لوگ کیا کریں، آپ تو پانچ منٹ پہلے آئے ہیں، جو بےچارے شروع سے بیٹھے میں ان سے پوچھ رہا ہوں، جو بعد میں آئے وہ کیا بور ہوگا، اس کو تھوڑا سا چاشنی مل رہی. ارے اگر اللہ نے دل پیدا کیا تو بیٹھو آ کر کے مغرب بات کرو، کیا ہے اسی کا تو ذکر ہی چل رہا ہے، اپنے باپ کی بات تھوڑی جان کر رہا ہے یار. تسبیح، حضور کی حدیث پاک نقل فرمائی گئی ہے کہ صحیح الحدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر الصلاۃ المکتوبۃ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ حضور ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، یہ دعا ایک بار پھر سنتی، دعا بڑی آسان سی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت، اے اللہ جس کو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا ہے، ولا معطي لما منعت اور جس کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے، ولا ينفع ذا الجد منك الجد اور آدمی اپنی طرف سے کوئی بھی کوشش کرے جب تک تو نہیں چاہے گا تو فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. تو حضور ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھا کرتے ہیں. اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ پتا چلی کہ نماز فرض کے بعد تسبیحات دعا وغیرہ یہ قرآن سے ثابت ہے. دوسری حدیث پاک کے جو ابن کثیر وغیرہ نے نقل فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، یہ حضور نے فرمایا کہ تم نماز فرض کے بعد 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ، سبحان اللہ کیا الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر اور ایک بار یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، جو ابھی میں نے دعا بتائی ہے، ایک قول یہ بھی آیا ہوا ہے. اور دوسرا قول جو آپ بول رہے تھے 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا ہے، لیکن بہرحال یہ بات ثابت ہے. دوسری حدیث پاک اس سلسلے میں لکھے ہیں کہ جب آدمی کو کوئی غم کوئی فکر لاحق ہو تو اس کو نماز پڑھنی چاہیے، اس کو کثرت سے نوافل پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ دیکھیں اتنی بڑی بات تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا حکم دیا کہ میرے محبوب انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے نا جس سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی نا، تو اب کیا ہے کہ آپ ایک تو صبر کریں جو انہوں نے کہا ہے، اور اس کے علاوہ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے تسبیح پڑھ لیں، سورج ڈوبنے سے پہلے تسبیح پڑھ لیں، رات کے کچھ حصے میں تسبیح پڑھ لیں اور ہر سجدے کے بعد تسبیح پڑھ لیں. بعض علماء اس سلسلے میں اور نقل کیا کہ تسبیح سے مراد نماز ہے، اور پھر امام قرطبی نے اس سلسلے میں کئی حدیثیں نقل کر دی، ایک آدھ حدیث سنائی دوں میں کہ من صلى ركعتين بعد المغرب قبل ان يتكلم كتبت صلاته في عليين، حضور نے فرمایا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بغیر کچھ کلام کیے بغیر کسی سے بات چیت کیے اگر کوئی شخص دو رکعت نماز پڑھے تو اس کی نماز کی عليين میں لکھ دی جاتی ہے. کیا بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جو سنت پڑھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ وہ جو سنت پڑھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہے، وہ سنت جو پڑھتے ہیں نا وہ یہی ہے. ہمارے علماء نے جو چیزیں فائنڈ آؤٹ کر کے قرآن و حدیث سے نکالی ہیں یہ گبرورے والے ذہن اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں جس کے اندر غلادت بری ہوتی ہے. امام اعظم کا بستک سمجھنے کے لیے امام اعظم کی ذہنیت چاہیے. یہ جاہل قسم کے لوگ، غلادت کھانے والے، غلادت پکنے والے لوگ، وہ سمجھتے ہیں امام اعظم کے تعلق سے یہی سی باتیں. صراحتاً حدیث پاک نقل کر دی گئی ہے. غیر مقلد وہابیہ کہاں نماز کے بعد کوئی رکعت کوئی وہ سنت ہے؟ یہ دیکھیں بالکل حدیث، صراحتاً حدیث کتبت علیین، اس کی وہ دو رکعت علیین میں لکھی جاتی ہے. سمجھا آپ نے؟
اور حضرت انس کی روایت میں آیا کہ اس میں جو ہے پہلی رکعت میں قل یا الکافر پڑھے, دوسری میں قل اللہ واحد پڑھے تو اور بھی سوال ہے. اور ایک روایت آئی ابن عباس ابن زید کی, وہ نوافل بعد الصلاۃ رکعتان بعد کل صلاۃ مکتوب ہے کہ ہر دو رکعت کے بعد نماز فرض کے بعد دو رکعت نفل پڑھ لینی چاہیے, ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے. اور ایک قول اور نقل کیا گیا ہے کہ عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا ہے یہ والظاہر رضی اللہ علی ہذا الى ان الاولى تبارۃ اللہ. ایک حدیث اور نقل کی گئی, ادھر دیکھیں آئی ہوئی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتان بعد المغرب ادبار السجود, کے بعد رکعت پڑھیں. تو اس طرح سے حضور کی حدیثیں آپ پڑھتے جائیں نوافل وغیرہ کے تعلق سے, کہ حضور کی حدیث پاک ہے عائشہ کے پاس لیٹے ہوئے ہوتے تھے اور اس کے بعد فجر کے وقت جب آپ نے دو رکعت نفل پڑھی, پھر آ کر دو رکعت پڑھی, پھر آ کر کے میرے پاس لیٹ گئے, اور اس کے بعد پھر بلال حبشی اذان پڑھتے تھے تو حضور نماز پڑھانے چلے جایا کرتے تھے, وہ دو رکعت فجر کی ہوتی تھی. تو اہل سنت و جماعت میں جو خاص طور سے ہم لوگوں کے یہاں جو مسلک حنفی مسلک ہے, خاص طور سے فجر کے پہلے دو رکعت, فجر کی نماز چار رکعت, ظہر کی کتنی, ظہر کی کتنی بارہ رکعت, عصر کی آٹھ, مغرب کی سات, عشاء کی سترہ, یہ سب ثابت ہے. اسی سے ثابت ہے. اچھا صاحب اور کہہ رہے ہیں کہ اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک خاص جگہ سے, جس دن چنگھار سنیں گے حق کے ساتھ, یہ دن ہے قبروں سے باہر آنے کا. حضرت اسرافیل علیہ السلام جب دوسرا سور پھونکیں گے, پہلا سور پھونکیں گے اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکیں گے, دونوں کے درمیان چالیس سال کا عرصہ ہے, لیکن یہ چالیس سال اس تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ چالیس سال یہی یا ایک آخرت والے, اللہ بہتر جانتا ہے. اگر یہ چالیس سال ہے تو کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی, وہ آخرت کا, اور وہ آخرت کا ایک سال ایک دن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے کہ پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کہ جہنم چیخے گا, اور اس کے بعد ان مشرکین سے ان کفار سے کہا جائے کہ اسی کو تم انکار کرتے تھے نا, آپ دیکھ لیں تمہاری نام سامنے ہے, بے شک ہم جلائیں اور ہم ماریں اور ہماری طرف پھیرنا ہے, جس دن زمین ان سے پھٹے گی تو جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے, یہ حشر ہے ہم کو آسان, ہم خوب جان رہے ہیں جو کر رہے ہیں, اور کچھ تم ان پر جبر کرنے والے نہیں, تو قرآن سے نصیحت کرو اسے جو میری دھمکی سے ڈرے. یہ دیکھیں آیت کی شروعات بھی انہی سوالوں کے جواب میں تھی, اور سورت کی شروعات بھی اور سورت کا اختتام بھی اسی سوالوں کے جواب میں ہوا, وہی تین بنیادی سوال, قرآن کا انکار, حضور کی رسالت کا انکار, موت کے بعد اٹھائے جانے کا انکار. اب ان کی نگاہوں کے سامنے سارا منظر ہے, اب دیکھو چاہے اب انکار کرو چاہے جو کرو. لیکن سید عرض کے ایک شعر کے مطابق بات ختم کر دی جائے کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں اگر منظر دیکھنے کے بعد تم نے اقرار کیا کہ بے شک قیامت حق ہے, حشر حق ہے, حساب حق ہے, تو اب کچھ ہے سب حق ہے, لیکن آج تو جاننے میں جانا ہی جانا تم کو. اللہ بچائے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. رب کریم قرآن مقدس کی تلاوت و تفسیر اور ترجمانی میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما. یا اللہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اپنی بارگاہ کرم و فضل میں قبول فرما, اور مالک مولا قرآن پاک کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ہر جگہ ذریعہ نجات بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد والی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ